بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور رات تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا کرتی ہے، اور آفتاب و مہتاب اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی۔ وہ نہایت ہی صاحب برکت اللہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ پکارو کہ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آراف کی آیات 54 اور 55 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور اب اس وقت کے نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں بھی شامل پروگرام رہیں گی. پروگرام گرد و پیش کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد ہماری نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں پیش کیا جائے گا, اور اس پروگرام کے بعد آپ سامعین اخبارات کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا, اور پروگرام درخشاں ستارے کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں آپ سماعت فرمائیں گے. سامعین تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں, اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehattv.ir. تو سامعین اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم پروگرام گرد و پیش لے کر حاضر خدمت ہوں گے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں, تو لیجیے ہمارے ساتھی حسین تقوی سے سماعت فرمائیے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. ایران اور پاکستان کے درمیان نئی سرحدی گزرگاہ کا افتتاح زمینی سرحد سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی روابط میں فروغ ملے گا. ہندوستان میں کسانوں کی تحریک متنازع زرعی قوانین کی منسوخی تک دہلی کی سرحدوں پر احتجاجی دھرنا جاری رہے گا, کسان رہنماؤں کا اعلان. اور عراقی عوام میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی مقبولیت, سوشل میڈیا پر عظیم جنرل کے ہیش ٹیگ کی عوامی مہم, اور عراقی پارلیمنٹ میں خصوصی پروگرام کی تیاری. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران اور پاکستان کے درمیان دوسری سرحدی گزرگاہ رمضان گبد کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. اس گزرگاہ کے افتتاح کے موقع پر دونوں ملکوں کے صوبائی حکام بھی موجود تھے. نئی سرحدی گزرگاہ کے ذریعے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی لین دین کے علاوہ مسافروں کو بھی قانونی سفری دستاویزات کے ساتھ آنے جانے کی اجازت ہوگی. ایران پاکستان سرحد پر واقع رمضان گزرگاہ چابہار کی بندرگاہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے, جبکہ پاکستان کی بندرگاہ گوادر سے اس کا فاصلہ محض 70 کلومیٹر ہے. رمضان گزرگاہ پاکستان, چین اور ہندوستان میں آباد دنیا کے 37% آبادی کے لیے ایران تک رسائی کا سستا اور آسان ترین راستہ ہے. توقع ہے کہ رمضان گبد سرحد کے افتتاح سے ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی لین دین میں اضافہ ہوگا اور مسافروں کو آنے جانے میں سہولت ملے گی. ایران اور پاکستان کے درمیان 909 کلومیٹر مشترکہ سرحدیں قائم ہیں, تاہم اب تک دونوں ملکوں کے درمیان صرف میر جاوا تافتان بارڈر ہی فعال رہی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے ٹی وی چینل سما نیوز سے گفتگو میں اسرائیل کے ساتھ رابطے یا تل ابیب کی کابینہ کے کسی وزیر کے ساتھ ملاقات کے بارے میں ہر طرح کی رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے اسے رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے دشمن کی صرف ایک چال قرار دیا۔ پی ٹی آئی کے سربراہ نے اسی طرح صہیونی حکومت کو تسلیم یا اس کے ساتھ کسی صلح سمجھوتے کے بارے میں سعودی عرب سمیت مختلف عرب ملکوں کے حکمرانوں کے اسلام آباد پر پڑنے والے دباؤ کے بارے میں ہر قسم کی رپورٹ کی تردید کی اور کہا کہ پاکستان اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ رہے ہیں اور وہ فلسطینی قوم کے حقوق کی ہمیشہ حمایت کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3179 نئے مریضوں اور 86 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 4649 کرونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,54,673 ہو گئی ہے، جن میں سے 9,250 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور 4,04,501 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 48,075 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان 1 کروڑ سے زائد کرونا متاثرین والا دنیا کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ کرونا سے متاثرین اور اموات کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,76,00,000 اور اموات کی تعداد 3,13,000 سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 25,153 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,04,599 ہو گئی ہے۔ اس دوران کرونا سے مزید 347 اموات کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,45,000 ہو گئی ہے۔ کرونا سے متاثرین کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر برازیل کا ہے۔ تیسرا نمبر برازیل کا ہے جہاں متاثرین کی تعداد 71,62,000 ہے، لیکن برازیل کرونا سے مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے 1,85,000 اموات کے ساتھ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,45,000 ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان کی 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ بقیہ ریاستوں میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے سب سے زیادہ نئے مریض کرالا 732 اور اس کے بعد کرناٹک میں 175 ریکارڈ کیے گئے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 29,885 افراد کرونا سے شفایاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 95,50,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 3,09,000 بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے اموات کی شرح 1.45، زیر علاج مریضوں کی شرح 3.09 اور شفایابی کی شرح 95,046% ہے۔ سمن ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں ہزاروں معاون اساتذہ کا احتجاجی دھرنا 6 دن سے جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
69 ہزار معاون اساتذہ نے اپنی تقرری کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ 6 دنوں سے اپنا احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ جاری رکھا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل اپنی تقرری کا مطالبہ کر رہے 69,000 معاون اساتذہ نے اپنی بے روزگاری سے تنگ آ کر بالآخر ایک بار پھر اپنا احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ 6 دنوں سے مسلسل احتجاج اور دھرنا دے رہے یہ معاون اساتذہ لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دے رہے ہیں۔ آج صبح 6 بجے سے یہ معاون اساتذہ بی جے پی کے وزیر تعلیم کے گھر کے باہر دھرنا دیتے ہوئے نظر آئے، تو وہیں دوسری جانب شہر کے دیگر علاقوں میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں ان اساتذہ نے اپنی تقرری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا،
جو کہ چین کا آدھار ہے، ان چیزوں کو چھپا کر کیا گیا اور اس میں ہمیں ان چیزوں کو اجاگر ہونے میں کہیں نہ کہیں وقت لگا، کیونکہ ہم نے پرتیک ابھیارتھی کا ہم نے فارم ڈاؤن لوڈ کیا وبھاگ کی ویب سائٹ سے، ان کا رزلٹ ڈاؤن لوڈ کیا، جس کے آدھار پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس شکشک بھرتی میں آرکشن کو لے کر مہا گھوٹالہ کیا۔
مظاہرین کا واضح لفظوں میں کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود وہ اپنا یہ دھرنا اور احتجاج جاری رکھیں گے۔ سرور حسین، لکھنؤ۔
نئی دہلی میں ایران کے سفیر اور ہندوستان کے کیمیکل مواد اور کھاد کے وزیر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان زراعت کے مختلف شعبوں اور اسی طرح دواؤں کے شعبوں میں تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں ایران کے سفیر علی چگینی اور ہندوستان کے کھاد اور کیمیکل مواد کے وزیر سدا نندا کے درمیان ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ہندوستان کے کھاد اور کیمیکل مواد کے وزیر نے ایران اور ہندوستان کی قوموں کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات کے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ اور تعاون کی توسیع کے طریقوں پر عمل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں درآمدات و برآمدات، حفظان صحت اور ہندوستان کی جانب سے ایران کے جنوب مشرق میں واقع چابہار بندرگاہ بھی ایسے موضوعات رہے کہ جن پر فریقین نے تبادلہ خیال کیا۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا سنیچر کو 24ویں دن بھی جاری رہا۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ دہلی سے ملحقہ ریاستوں کی سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور راجستھان سمیت مختلف ریاستوں کے کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کسان رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے جمعے کے خطاب کے جواب میں کہا ہے کہ کسان یہ تحریک اپنے طور پر ان قوانین کے خلاف چلا رہے ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ نہ کسی کے بہکاوے اور ورغلانے میں آئے ہیں اور نہ ہی کسی کے گمراہ کرنے پر دھرنے پر بیٹھے ہیں، لیکن وزیر اعظم کسان مخالف زرعی قوانین کے تعلق سے پورے ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو ریاست مدھیہ پردیش کے کسان مہا سمینن سے خطاب میں ایک بار پھر اپنا یہ الزام دہرایا کہ حزب اختلاف نئے زرعی قوانین کے تعلق سے ملک کے کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ عراقی شہریوں نے سردار محاذ استقامت شہید قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم جرنل کے ہیش ٹیگ کی مہم شروع کر دی ہے۔ نیوز ایجنسی ارنا اور دیگر نیوز ایجنسیوں کے مطابق عراقیوں نے سوشل میڈیا کے مختلف نیٹ ورک پر سردار محاذ استقامت شہید قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چلائے گئے ہیش ٹیگ عظیم جنرل کا زبردست خیر مقدم کیا۔ عراقی صارفین نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور حشد و شعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی تصاویر شیئر کر کے دونوں شہدا کے درمیان پائے جانے والے گہرے روابط کا ذکر اور داعش کے خلاف جنگ میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ عراقی شہریوں نے اپنے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے میں دونوں شہیدوں کے کلیدی کردار کو بھی اجاگر کیا۔ سمین، امریکہ میں صدر ٹرمپ کے زمانے میں اندرونی اور بیرونی مسائل کا ایک پہاڑ کھڑا ہے. کیا امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن ان مسائل کو حل کرنے پر قادر ہوں گے؟ یہی سوال جب ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار ارشی خان سے کیا تو ان کا کہنا تھا.
بائیڈن تو دیکھیے وہ تو بہت ساری چیزیں کہنے کی ہوتی ہے, وہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ایسی بات کریں جس سے امریکن جو ہے ڈسکریج ہوں. لیکن بائیڈن کے سامنے جو سچویشن ہے کہ اگر بائیڈن ابھی تو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے, خاص کر کے 20 جنوری کے بعد وہ فل پریزیڈنٹ جس کو بولتے ہیں پوٹس, پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس. تو پوٹس ہونے کے بعد ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ان کی جتنی بھی چیزیں وہ کافی نارمل ہیں, کافی زیادہ ان کے سامنے جو ہے مطلب چنوتی ہے کہا جائے, اور اس کو ڈیل کرنے میں پتا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پوری طرح سے کامیاب نہ ہو, چاہے وہ ریسیزنگ کا معاملہ ہو یا جینوفوبیا کا معاملہ ہو یا ڈیوائڈ کا معاملہ ہو, وہاں پہ کرپشن کا ہے, بہت سارے کرائم اینڈ کرپشن میں کافی ریپبلکن انوالو رہے ہیں, بہت سارے کیسز کو کھولنے کا معاملہ ہو, بہت سارے انہوں نے غلط اپائنمنٹ کیے ہیں اس کا معاملہ ہو, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ خود ٹرمپ پہ بہت سارے چارجز ہیں اور تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور خود کورونا جو ہیلتھ فیکٹر ہے وہاں پہ اور جو ڈومیسٹک وہاں پہ جو پرابلمس ہیں بہت ساری چیزیں یا انمپلائمنٹ ہے, تو نیچرلی تمام چیزیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ ان کو وقت لگ جائے گا. بائیڈن کو اگر کہا جائے کہ پیسفل زیادہ پیسفل فل 4 ایئرس بھی اگر دیا جائے تو وہ بھی شاید کافی مطلب شاید کم پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کے سامنے جو حالات ہیں وہ نارمل تو لگ رہے لیکن ہے نہیں.
سامعین، یہ تھے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار ارشی خان جو امریکہ کے موجودہ مسائل کے حوالے سے جو بائیڈن کی صدارت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. مزید خبریں. متحدہ عرب امارات نے F-35 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے تجویز پیش کی ہے کہ اس کے ہوا بازوں کی تربیت تک ان طیاروں کے لیے اسرائیلی پائلٹ کا ہی استعمال کیا جائے. الجدید کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے تجویز پیش کی ہے کہ ایک معینہ مدت اور متحدہ عرب امارات کے ہوا بازوں کی تربیت تک امریکہ کے F-35 طیاروں کو اسرائیل کے پائلٹ ہی چلائیں, اور اس کے بعد ان طیاروں کو متحدہ عرب امارات کے ہوا بازوں کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ تاہم اسرائیل کے ہوا باز پھر نگرانی کا عمل انجام دیں گے. بعض مغربی ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی اس تجویز کے ذریعے علاقے میں فوجی برتری کے بارے میں اسرائیل کی تشویش دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اس تجویز کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کی خوش آمد کر رہا ہے تاکہ ان جنگی طیاروں کی خریداری کے معاملے کو آسان بنایا جا سکے, جبکہ متحدہ عرب امارات کی اس تجویز سے نہ صرف اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ اس ملک پر اسرائیل کے تسلط کی ضمانت بھی فراہم ہوگی. متحدہ عرب امارات نے 15 ستمبر کو صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں. یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے تعلق سے متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کے باوجود غاصب صہیونی حکومت نے اسے F-35 جنگی طیارے فروخت کیے جانے پر اپنی باضابطہ طور پر مخالفت کا اظہار کیا ہے. افغانستان میں وگرام سے موسوم امریکی فوج کے دہشت گردی کے اڈے پر 5 راکٹوں سے حملہ ہوا ہے. تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے پروان کے گورنر ہاؤس کی ترجمان وحیدہ شہکار نے کہا ہے کہ وگرام کے قلندر خیل علاقے میں یہ راکٹ حملہ اس علاقے میں امریکی فوج کے اڈے پر ہوا. ابھی اس خبر کی مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں. وگرام میں امریکی فوج کا یہ اڈہ امریکی دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز شمار ہوتا ہے, جو مختلف قسم کے وسائل و آلات سے لیس ہے اور جہاں سینکڑوں کی تعداد میں امریکی فوجی تعینات ہیں. ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگ میں ہندوستان کی پوری ٹیم صرف 36 رن کے اسکور پر ڈھیر ہو گئی. ایڈیلینڈ میں ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ میں ہندوستان کو آسٹریلیا پر 53 رن کی برتری حاصل تھی. ہندوستان نے 200 آسٹریلیا کی ٹیم 151 رن بنا سکی جو 44 جبکہ اس کے جواب میں وہ پورا اسکور نہ کر سکی. لیکن سنیچر کو ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن دونوں اننگ میں ہندوستان کی پوری ٹیم 122 گیندوں پر صرف 36 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 آذر 4 جمادی الاول اور 19 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار جمادی الاول سن 555 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان مورخ اور ادیب ابن اسیر جزری عراق میں پیدا ہوئے. ابن اسیر نے موصل, شام اور بغداد میں خطیب طوسی جیسے علماء سے کسب فیض کیا. انہیں تاریخ کے مطالعے اور تحقیق کا بہت زیادہ شوق تھا, اس لیے ان کی تحریر کردہ اکثر کتابوں کا تعلق تاریخ سے ہے. ان کی اہم ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے. ابن اسیر جزری کا سن 630 ہجری قمری میں عراق کے شہر موصل میں انتقال ہو گیا. انیس دسمبر سن 1787 عیسوی کو برطانیہ نے افریقی ملک سیرا لیون کو اپنی باضابطہ کالونی بنا لیا. سرزمین سیرا لیون پر یورپیوں کا تسلط کئی سو برس قبل پرتگالی سیاحوں کے اس علاقے میں قدم رکھنے کے بعد شروع ہوا. اس دوران پرتگالیوں نے ہزاروں کی تعداد میں افریقی عورتوں, بچوں اور نوجوانوں کو غلاموں کی حیثیت سے پکڑ پکڑ کر یورپ کے بازاروں میں بیچنا شروع کیا, اور یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا. پرتگالیوں کی شکست کے بعد جب اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو بھی برطانیہ نے ہزاروں کی تعداد میں معصوم اور بے گناہ افریقی باشندوں کو, جن میں بوڑھے جوان سبھی شامل تھے, یورپ منتقل کرنا شروع کر دیا. سن 1961 میں سیرا لیون کو جزوی آزادی ملی اور اس ملک کا نظام گورنر جنرل کی نگرانی میں چلایا جانے لگا. پھر 1971 میں یہ ملک مکمل طور پر آزاد ہو گیا. چار جمادی الاول سن 1371 ہجری قمری کو مشہور دانشور حیدر قلی خان افغانی نے, جو سردار کابلی کے نام سے مشہور تھے, وفات پائی. وہ ریاضی, نجوم, تاریخ, جغرافیہ, فلسفہ, ادب اور منطق جیسے علوم سے بہرا مند تھے. سردار کابلی کو اہل بیت رسول علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت تھی, اور انہوں نے ایک کتاب حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں لکھی ہے. ان کی دیگر کتابوں میں شرح دعائے ندبہ اور مناظرات خاص طور سے قابل ذکر ہیں. انیس دسمبر سن 1989 عیسوی کو امریکہ کی جارحے افواج نے وسطی امریکہ کے ملک پاناما پر حملہ کر کے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ امریکی جارحین نے صدر مانوئل نوریگا کو، جو امریکہ کے سخت مخالف شمار ہوتے تھے، اغوا کرنے کے بعد امریکہ منتقل کر دیا۔ سن 1992 میں امریکہ نے پاناما کے عوام کے شدید احتجاج اور عالمی سطح پر کی جانے والی مخالفت کے باوجود صدر مانوئل نوریگا پر منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں مقدمہ چلا کر جیل میں ڈال دیا۔ انتیس آذر سن 1331 ہجری شمسی کو ایران کے خاتم کاری کے ممتاز استاد محمد حسین سنے خاتم کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1262 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد سنے خاتم خطاط بھی تھے اور انگریزی اور عربی زبان میں مہارت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے ایران میں خاتم کاری کے حوالے سے بہت شہرت پائی۔ استاد سنے خاتم کی قیمتی اور نادر تخلیقات ملکی اور بیرونی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ انتیس آذر سن 1336 ہجری شمسی کو ایران کے معروف موسیقار ابوالحسن سبا نے وفات پائی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے والد اور دوسرے ماہر اساتذہ سے فن موسیقی میں مہارت حاصل کی۔ استاد سبا صرف موسیقی میں ہی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہیں مصوری، ادب اور پودوں کی نشو و نما میں بھی خاص دلچسپی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد استاد سبا نے موسیقی سکھانے کا مرکز قائم کیا، جہاں بہت سے افراد کو یہ فن سکھایا۔ انہوں نے ایران کی روایتی موسیقی کے میدان میں مختلف زاویوں سے نئی دھنیں ترتیب دیں۔ اسی طرح لوک موسیقی کی دھنوں کی تدوین بھی ان کے دیگر کارناموں میں شامل ہے۔ انتیس آذر سن 1396 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے سابق رکن اور شیراز کے امام جمعہ آیت اللہ محی الدین حائری شیرازی نے وفات پائی۔ وہ 12 بہمن سن 1315 ہجری شمسی کو شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے مقدس شہر قم کا رخ کیا اور وہاں آیت اللہ بروجردی، امام خمینی، آیت اللہ محقق داماد اور آیت اللہ عراقی سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ محی الدین شیرازی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ترکی جلاوطنی کے بعد سیاسی سرگرمیاں شروع کیں اور کئی بار گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نیز ایک مدت کے لیے فومن شہر جلاوطن کیا گیا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی شہادت کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حکم کے ذریعے صوبہ فارس میں ولی فقی کے نمائندے اور امام جمعہ منتخب کیے گئے۔ اسی عہدے پر وہ آخری دم تک باقی رہے۔ انہوں نے 81 سال کی عمر میں قم کے ایک اسپتال میں وفات پائی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سمعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام خلقت کی رانائیوں کا۔ پروگرام خلقت کی رانائیاں ریڈیو تہران کا سامعین کے لیے پسندیدہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو سامعین بڑے شوق و ذوق سے سنتے ہیں۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ یہاں پر ہم اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے ہمیں ریسپشن رپورٹ ارسال کرتے ہیں۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں۔ ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عوض نہیں پیدا کیا ہے۔ بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے۔ کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے۔ اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا۔
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے۔ اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی۔ اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے۔ تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالہ بن جاتے۔
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے، اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے۔ لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے و خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے، اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے تاکہ انسان وقت ضرورت جد و جہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے؟ بس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا تہی استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری نے سرخی لگائی ہے، ایران میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی۔ روزنامہ العرب کی سرخی ہے، عباس کو برطرف کیا جانا یا استعفیٰ دینا کیوں ضروری ہے۔ جاپان ٹائمز نے سرخی لگائی ہے کہ چین مسلمانوں کی نگرانی کر رہا ہے، علی بابا نے اپنے کسٹمرز کو بھی طریقہ سکھایا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ روزنامہ اطلاعات نے سرخی لگائی ہے، جنرل سلیمانی کے قتل کے بارے میں تحقیقات کے نتائج کا اعلان کریں گے الحشد الشعبی۔ اخبار لکھتا ہے کہ عراق کے الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بارے میں تحقیقات کے نتائج مناسب وقت پر شائع کیے جائیں گے۔ ابو علی الکوفی نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس پر بغداد ایئرپورٹ کے قریب حملے کے بارے میں اپنی تحقیقات کے نتائج شائع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس بے حد پیچیدہ ہے اور تحقیقات کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں اور چیلنجز ہیں، لیکن کام جاری ہے اور اس میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے اور مسائل اور رکاوٹوں کو دور کرنے پر ہم قادر ہیں۔ الکوفی نے کہا کہ دشمن ملک امریکہ نے خود ہی اس جرم کے ارتکاب کا اعتراف کیا ہے اور ہمیں عراقی عوام کے سامنے حقائق لانا ہوگا۔ دریاسنا عراقی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور دفاعی کمیشن کے رکن کاتے الرکابی نے عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے بارے میں وضاحت کریں اور یہ بتائیں کہ وہ کب تک رہیں گے۔ اخبار القدس العربی نے سرخی لگائی ہے، دشمن سے تعلق قائم کرنا بھائی سے صلح سے زیادہ آسان۔ اخبار لکھتا ہے کہ کویت کی وزارت خارجہ نے خلیج فارس کے سربراہی اجلاس میں تاخیر کا اعلان کیا ہے جو عام طور پر دسمبر سے 5 جنوری کے درمیان منعقد ہوتا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تاخیر اختلافات کے شکار ملکوں کو کشیدگی کے خاتمے کی راہوں پر غور کرنے کے لیے موقع دینے کے لیے ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر کا بائیکاٹ کر رکھا ہے اور سن 2017 میں اس سربراہ اجلاس میں نہ امیر قطر نے شرکت کی اور نہ ہی قطر کا بائیکاٹ کرنے والے ملکوں کے سربراہوں نے۔ قطر کا بائیکاٹ اور حملے تک کا منصوبہ بنانے والے دو ملکوں یعنی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات استوار کر لیے اور اس پر ان دونوں ملکوں کے حکام نے اظہار مسرت بھی کیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ ممالک دشمن سے دوستی کر رہے ہیں اور برادر ملک سے دشمنی۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز نے سرخی لگائی کہ ہندوستان نے ایل او سی پر اقوام متحدہ کی گاڑیوں پر حملے کی رپورٹوں کی تردید کر دی۔ روزنامہ صحافت نے سرخی لگائی ہے، صحت کا حق بنیادی حق، سپریم کورٹ۔ اور ڈیلی پاکستان نے سرخی لگائی ہے، یہ اسلام آباد میں ایک ہفتہ گزار دیں تو استعفیٰ دینے کا سوچوں گا، عمران خان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں یہ ہیں کہ روزنامہ سیاست نے اپنی سرخی لگائی ہے، ٹی ایم سی میں اختلافات کے دوران امیت شاہ کا دورے بنگال۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ دو روزہ دورے مغرب بنگال پر کلکتہ پہنچے، جہاں وہ ریاستی اسمبلی انتخابات سے قبل بی جے پی کی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ برسر اقتدار ترنمول کانگریس میں کچھ ارکان کی جانب سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ شبھندو ادھیکاری نے ممتا بنرجی حکومت کے وزیر اور رکن اسمبلی کی حیثیت سے استعفی پیش کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ ارکان اسمبلی بھی بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں، جن میں سلبھدرا دتہ اور جتیندر تیواری بھی شامل ہیں۔ امیت شاہ کا دورہ ایسے میں ہو رہا ہے جبکہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے وقت قریب آتا جا رہا ہے اور ریاست میں برسر اقتدار ترنمول کانگریس میں کچھ قائدین کی جانب سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ روزنامہ جنگ نے سرخی لگائی ہے، بھارتی جارحیت میں اضافہ، کنٹرول لائن پر اقوام متحدہ کے مبصرین کی گاڑی پر نشانہ اور پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کی تیاری بھی مکمل، شاہ محمد قریشی کا بیان۔ بھارتی فوج نے اقوام متحدہ کی گاڑی کو چڑی کوٹ کے پاس سیکٹر پر نشانہ بنایا ہے اور مبصرین نے پاک فوج کی چیک پوسٹ میں پناہ لے کر جان بچائی۔ مہمانوں کو بحفاظت راولا کوٹ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ مشیر قومی سلامتی کہنا ہے کہ مودی اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے خطرناک کھیل میں مصروف ہیں۔ اور اب کچھ نیوز ایجنسیوں کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں اور پہلے مہر نیوز ایجنسی کی سرخی، ایران کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسیاں ٹرمپ کی قابل دید شکست کی وجہ بن گئیں، یہ بات کی الہان عمر نے۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن الہان عمر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسیاں ٹرمپ کی قابل دید شکست کا مظاہرہ ہیں، یہ پالیسیاں ایران کو مذاکرات پر تیار نہ کر سکیں بلکہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں توسیع کا ہی باعث بن گئیں، جس کی وجہ سے سفارتکاری کا عمل زیادہ دشوار ہو گیا۔ الہان عمر نے مشرق وسطی میں امریکہ کی خارجہ پالیسیوں کی ترجیحات پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس علاقے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کو غیر تعمیری قرار دیا۔ انہوں نے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ امریکی آئیڈیا پر عمل کریں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مذمت کریں، بھلے ہی یہ خلاف ورزیاں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ملکوں میں ہی کیوں نہ ہوئی ہوں۔ فلسطین الیوم نے سرخی لگائی، اسرائیلی محقق نے مراکش اور اسرائیل کے تعلقات کی تاریخ بتائی۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل اور مراکش کے درمیان خفیہ تعلقات سے پردے بدستور اٹھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ اسرائیلی محقق شلومو نگدمون نے لکھا ہے کہ مراکش اور اسرائیل کے تعلقات میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ خفیہ تعلقات منظر عام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صہیونی تنظیم لیہی کے اراکین نے مراکش کے فرمان روا الحسن الثانی کا باڈی گارڈس کی طرح تحفظ کیا اور پھر بعد میں موساد نے فرانس میں ان کے مخالف مہدی بن برقہ کو قتل بھی کیا، اور مصر کے ساتھ تعلقات کا ماحول مراکش نے ہی تیار کیا تھا، اس لیے ابھی اسرائیل اور مراکش کے درمیان جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خفیہ تعلقات اعلانیہ ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ اور مزید سرخیاں نیوز ایجنسیوں کی۔ رویٹرز نے سرخی لگائی ہے کہ برطانوی حکومت امریکہ کے سفر پر پابندی کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے ذرائع۔ جرمن نیوز ایجنسی کی سرخی ہے اٹلی میں کرسمس اور نئے سال کے پروگراموں کے دوران لاک ڈاؤن کا اعلان۔ اے اے نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی ہے کہ ترکی کو امریکی پابندیوں کا کوئی ڈر نہیں، نائب صدر۔ اور ایرنا کی نیوز ایجنسی کی سرخی ہے کہ پابندیوں کو بے اثر کرنے کے کام کو ایک گھنٹے کے لیے بھی مؤخر نہیں کیا جانا چاہیے، نائب صدر۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا اگلا پروگرام درخشاں ستارے، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے، اور اپنے میزبان کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سامعین پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ دو پروگراموں میں تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے نابغۂ روزگار فقیہ و مجتہد شیخ مفید علیہ الرحمٰ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور بیان کیا تھا کہ آپ کا شمار علوم شیعیت کی بنیاد رکھنے والے کے عنوان سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس زمانے کے سخت ترین اور پیچیدہ ترین ماحول میں اپنے علم و اخلاق اور بے نظیر علم کے ذریعے شیعیت کے فقہی افکار اور علم کلام کو زمانے کے انحرافات و خرافات سے محفوظ رکھا۔ اسی بنیاد پر آپ کو مذہب تشیع کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے شاگردوں، اساتذہ اور آپ کے پاکیزہ حالات زندگی اور تالیفات وغیرہ کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اعتراضات کے جوابات، علماء دین اور عوام کی علمی و فکری ضروریات کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی۔ اس پروگرام میں ہم فقہ اور علم کلام میں عقل کی شمولیت اور شیعی افکار پر پڑنے والے ان کے اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، فقہ اور علم کلام میں شیخ مفید علیہ الرحمٰ کی روش معقولات شمار ہوتی ہے۔ اس عالم بزرگ نے اپنی انتھک کوششوں سے دینی تعلیمات کو فقہ و اصول، کلام و تاریخ اور تفسیر میں عقلی اعتبار سے بیان کیا اور اس کا بھرپور دفاع کیا۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا تھا کہ غیبت کے زمانے سے لے کر شیخ مفید علیہ الرحمٰ سے پہلے تک اسلامی علوم کے فضا پر اہل حدیث کے افکار سایہ افگن تھے۔ اہل حدیث ان افراد کو کہا جاتا ہے جو مسائل فقہ اور کلام میں عقل سے سروکار نہیں رکھتے، بلکہ ان کی بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ احادیث نقل کر کے اسے محدود کر دیں۔ اسی طرح ہم نے اشارہ کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا کے آغاز سے ہی علماء دین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے منقول احادیث کو معارف اسلامی کے بیش بہا خزانے کے عنوان سے جمع کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس زمانے کو عصر حدیث سے موسوم کیا گیا ہے۔ البتہ بعض انحرافی باتیں اسی زمانے میں رائج تھیں جو معارف اسلامی اور حدیث کے افہام و تفہیم میں ہر طرح سے عقل کے استعمال کو شدت سے ممنوع قرار دیتی تھیں۔ عقل کے استعمال کی شدید مخالفت کی وجہ سے لوگ دین کے احکامات و مسائل کو سطحی طور پر سمجھنے لگے اور انواع اقسام کے انحرافات وجود میں آنے لگے۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ مجتہد و فقیہ اور سرسخت مدافع دین ہونے کے عنوان سے انحرافات اور خرافات سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فقہ و کلام میں دلیل و برہان اور عقلی استدلال سے استفادہ کرنے پر سخت تاکید فرمائی اور علم فقہ و کلام میں قیود و شرائط کے ساتھ عقل کے استعمال کے لیے بہترین اصول و قوانین مرتب کیے اور عقل سے بے توجہی کی بنا پر ہونے والے نقصانات کی جانب علماء کو متوجہ کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ اس بات کے قائل تھے کہ جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں انہیں عقل کے ذریعے دو طرح سے پرکھا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ ممکن ہے کہ حدیث کے نقل کرنے والے کبھی کبھار غلطی و اشتباہ کا شکار ہو گئے ہوں، خصوصاً وہ گروہ کہ جو اہل حدیث کے نام سے معروف ہیں، چونکہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کے متعلق معصومین علیہ السلام کا کیا حکم ہے، بلکہ وہ ہر حدیث کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے تھے۔ جبکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک عقل کے ذریعے ان حدیث پر اطمینان اور اس کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو جائے کہ فلاں حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، اس وقت تک اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے جب عقل کے ذریعے حدیث کا صحیح یا غلط ہونا اور اس کا معتبر ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے بعد کے مرحلے میں ضروری ہے کہ حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے عقل سے مدد لی جائے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ روایات کو صحیح طور پر سمجھنے کی اہمیت پر بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ غور و فکر اور عقل کے ذریعے ایک طرح سے تحقیق کی جائے تاکہ حدیث کو غلط اور باطل طریقے سے سمجھنے کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے اپنی پوری قوت و توانائی کے ساتھ نقل حدیث اور فہم حدیث میں عقل کے بہترین و مثبت کردار کا زبردست دفاع کیا۔ فقیہ مؤتمن شیخ مفید علیہ الرحمہ کے اہم آثار فقہی مسائل سے مخصوص تھے۔ فقہ یعنی ایسا علم جو اسلام کے احکام اور عملی قوانین، دینی منابع اور قابل اطمینان استدلال سے حاصل ہو۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فقہ میں بھی عقل کے استعمال کو لازم قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض افراد انہیں پہلا ایسا فقیہ قرار دیتے ہیں جس نے فقہ میں عقل کے استعمال پر تاکید و گفتگو کی ہے۔ تمام حدیثیں اور روایتیں ثابت کرتی ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے شیعوں کو عقل استعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور مقتضیات زمانہ اور افراد کے اعتبار سے کتاب و سنت سے احکام کے استنباط کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 12ویں امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی غیبت کے بعد سے 4ویں صدی ہجری قمری تک افکار اہل حدیث کے تسلط ہونے کی وجہ سے عقلی تجزیہ و تحلیل اور اجتہادی استنباط کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ البتہ شیخ مفید علیہ الرحمٰ سے پہلے بعض علماء من جملہ ابن ابی عقیل اور ابن جنید اسکافی مسئلہ اجتہاد میں عقل سے سروکار رکھتے تھے، لیکن شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے ہر ایک سے زیادہ عقل کے استعمال کو اہمیت دی اور بیان کیا کہ اگر کسی مسئلے میں قرآن و احادیث کی دقیق تحقیق و جستجو کے باوجود صحیح رائے حل نہ نکلے تو احکام دین کی شناخت کے لیے عقل کی طرف رجوع کیا جائے۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ لکھتے ہیں، اگر غیبت کے زمانے میں شیعوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے یا کوئی ایسا اختلاف رونما ہو جائے کہ جس کے بارے میں قرآن و روایات میں صریحی طور پر کوئی حکم نہ آیا ہو تو اس وقت کیا فریضہ ہوگا؟ اس وقت جواب دیتے ہیں کہ جس شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے وہ اس کے بارے میں شرعی حکم جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء دین کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ تحقیق و جستجو کریں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے معیار سے کس طرح حکم شرعی کا استخراج کر کے فتویٰ دیں۔ چنانچہ خدا نہ خواستہ اگر یہ رہنمائی دستیاب نہ ہو اور کوئی بھی حکم وحی کہ جو اس مسئلے کا جواب واقع ہو سکے موجود نہ ہو تو ایسے حالات میں واضح ہے کہ اس مسئلے کا حل عقل ہی کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے کتابوں کی تالیف و تدوین اور بے مثال مناظرے کر کے علم کلام اور فقہ میں عقل کی ضرورت کو زندہ کیا۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگ و معتبر علماء دین من جملہ فقیہ بزرگ علامہ حلی علیہ الرحمٰ نے شیخ مفید علیہ الرحمٰ کو فقہا اور متکلمین کا استاد قرار دیا ہے۔ سامن، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم کی مدد و نصرت سے ہم اگلے پروگرام میں شیخ مفید علیہ الرحمٰ کے افکار شیعہ پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے بدھ کے خطاب کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔
بدھ کو سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے لیے قائم کمیٹی کے ارکان اور اس شہید والا مقام کے اہل خانہ سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور قتل کا حکم دینے والوں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں اور قتل کا حکم دینے والوں سے انتقام ہر حال میں لیا جائے گا اور یہ ایک حتمی فیصلہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید قاسم سلیمانی کو ایرانی عوام اور امت مسلمہ کا عظیم ہیرو قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ عوامی شخصیت کے مالک تھے، لہذا ان کی یاد بھی عوامی سطح پر منائی جانا چاہیے۔ ایک ذہین عسکری کمانڈر کی حیثیت سے جنرل قاسم سلیمانی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے امریکی دعوے کی خلائی کھول کر رکھ دی اور عراق سے لے کر شام تک پھیلے ہوئے داعشی اور تکفیری دہشت گردوں کو محض چند ماہ میں ایسا سمیٹا کہ آج یہ گروہ کہیں بھی منظم شکل میں موجود نہیں۔ امریکہ نے خطے کے عوام کو داعش جیسے خونخوار دہشت گرد گروہ سے نجات دلانے والے عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار جنرل قاسم سلیمانی کو اس وقت دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا جب وہ رواں سال 3 جنوری کو عراقی حکومت کی دعوت پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشاورت فراہم کرنے کی غرض سے سرکاری دورے پر بغداد پہنچے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا سخت انتقام لینے کا اعلان کیا تھا۔ عراق میں امریکہ کی عین الاسد چھاونی کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا، جسے رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے منہ پر ایک تماچا قرار دیا تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امریکی فوجی چھاونی پر میزائلی حملوں کے ذریعے رسید کیے جانے والے تماچے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سخت انتقام سے مراد عالمی سامراج کی ظاہری طاقت پر غلبہ پانا ہے، جس کے لیے انقلابی جوانوں اور مومن دانشوروں کے عزم کی، جبکہ علاقے سے امریکیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے قوموں کے عزم و ارادے اور استقامتی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے خلاف امریکہ کی دشمنی اور مخاصمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے لیے ٹرمپ اور اوباما کے امریکہ میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اسلامی جمہوری نظام سے امریکہ کی دشمنی ختم ہونے والی نہیں۔
آج کے پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کے اہم نکات اور ایران سے امریکہ کی دشمنی کی بنیادوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے تہران میں مقیم برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی، اور کراچی سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر اور ممتاز تجزیہ نگار عرفان علی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے گزشتہ روز کے خطاب کے بارے میں آپ کا مجموعی تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس خطاب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو جملے ایک خاص موضوع پہ ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، گزشتہ چند ہفتوں سے ایک بڑا منفی پروپگنڈا مسلسل سوشل میڈیا پہ بالخصوص اور زائنسٹ لابی جو خصوصی طور پہ میڈیا پہ غالب ہے اس کی طرف سے ایک مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی مریض ہیں اور انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ اپنے فرزند کو جو ہے وہ تفویض کر دیے ہیں, اور یعنی ایسے منفی پروپگنڈے اور ایسے جاہلانہ قسم کا پروپگنڈا. میں اس کو اس لیے آپ کی خدمت میں بھی اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کے پاس نہ انفارمیشن ہے اور نہ جن کے پاس ایران کے سسٹم کے بارے میں کچھ معلومات ہیں, اور پوری دنیا میں الٹے سیدھے پروپگنڈے کرتے ہیں. چلیں بیماری کے عنوان سے آپ نے ایک بات کی, ایک پروپگنڈے اس سے پہلے بھی رہبر معظم کے عنوان سے اس طرح کے منفی پروپگنڈے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے یہ جو نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ انہوں نے جناب اتنے زیادہ مریض ہو گئے کہ انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ اپنے فرزند کو دے دیے. اصل ایران کا نظام لوگ نہیں سمجھ سکے, جیسے ایران کے بارے میں انقلاب کے بارے میں بڑی طاقتوں کے اندازے ہمیشہ غلط رہے ہیں. ان اندازوں کی غلطی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی انفارمیشن ہی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں جانتے کہ یہاں کا سسٹم یہ نہیں ہے, کوئی کوئی وہ شہنشاہی نظام نہیں ہے, وہ کوئی پیشور سیاستدان نہیں ہے کہ باپ ہٹے گا تو بیٹی آ جائے گی یا بیٹا آ جائے گا. یہ ایک سسٹم ہے جہاں پہ جو بڑی بڑی جیسے علمی شخصیات ہیں وہ اس کے بارے میں مجلس خبرگان فیصلہ کرتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ریپلیس کرنا ہے یا کوئی اس صورت میں کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آئندہ کا فیصلہ. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بادشاہ معظم کی طرح جناب یہ سمجھتے ہیں, جیسے ان کے پالے ہوئے یہ جو ٹاؤٹ ہیں نا ان کے بارے میں ہمیشہ سوچتے ہیں, ان کے ذہن میں ہمیشہ وہی چیزیں رہتی ہیں, وہی شخصیات رہتی ہیں, وہی ان کے ذہن میں جو ہے وہ نظام رہتا ہے. تو الحمدللہ ایران کا اسلامی انقلاب اپنی بنیادوں پہ استوار ہے, یہ نظام اتنا قوی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ خاندانی عنوان سے کبھی اس کو اختیارات دیے جائیں گے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطاب کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں نا کہ جو گونج ہے وہ ایک گونج یہ تھی کہ جب رہبر معظم اپنی پوری قوت وقار اور عزت کے ساتھ چل کے آئے اور انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی تو وہ تمام دو ہفتوں کے جو ایک منفی پروپگنڈے تھے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نقش براب ہو گئے, ایک ایسے جیسے نا ایک موت جیسا سکون جو ہے سکوت تاری ہو گیا ان چینلز پہ, ان کلپس پہ, اور وہ جو زائنسٹ لابی اور پرو امریکن لابی اور اینٹی انقلاب لابی جو لگی تھی. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطاب کی ایک بڑی اہمیت اس لحاظ سے بھی بن جاتی ہے کہ اس دو ہفتے تین ہفتے کے ایک شدید زہریلے قسم کے پروپگنڈے کے جواب میں جو ہے وہ رہبر معظم کا یہ خطاب, اور پھر خطاب ہمیشہ کی طرح, یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رہبر معظم کے خطاب کا انتظار جہاں ایران کے اندر بڑی بہتابی سے رہتا ہے عالمی طاقت, میں اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہوں دوست دشمن دونوں انتظار میں رہتے ہیں کہ تہران کے اس حسینیہ امام خمینی سے کیا اگلی پالیسی آنے والی ہے, کیا آئندہ کی اسٹریٹجی کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ اسی تناظر میں خطاب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بڑا اسٹریٹجک خطاب نظر آئے گا, اور اس میں چونکہ ایک تو بڑی واضح سی بات ہے کہ چونکہ جو افراد گئے تھے ملنے کے لیے وہ جنرل قاسم سلیمانی کی چونکہ شہادت قریب کی برسی قریب آ رہی ہے تو اس برسی کے عنوان سے وہ بنیادی طور پہ چونکہ اس کمیٹی کا یعنی اجلاس تھا اس کی جو ہے وہ اپنی جو انہوں نے پلاننگ کی ہے وہ انہوں نے رہبر معظم کی خدمت میں پیش کی, اسی لیے اس تقریر کا ایک حصہ جو ہے وہ جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت پہ ان کی برسی کو کیسے منانا چاہیے کس انداز سے اس کو اہمیت دینا چاہیے, ایک تو اس کا ایک واضح طور پہ یعنی خطاب کا ایک حصہ یہ تھا. ایک حصہ جو ہے وہ رہبر معظم نے اسی کے اندر ایک جو سوالات بار بار اٹھ رہے تھے کہ یہ جو انتقام والی بات ہے یہ سخت انتقام کیا ہوگا, کہ جو رہبر معظم کے پہلے تعزیتی بیان سے لے کے ان کے جتنے خطابات ہیں یا خود انقلاب اور خود مقاومت کی طرف سے جو باتیں آ رہی تھیں, تو رہبر معظم نے اس میں بھی اپنے اس خطاب میں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ جو اس قتل میں شریک ہیں, جو اس کے کرنے والے ہیں, جو اس کے فیصلہ کرنے والے ہیں, ان کے بارے میں رہبر معظم نے وہی اپنے اس بیانیے کو دوبارہ یعنی اس کو تکرار کی ہے کہ وہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ انتقام نہیں لیا جائے گا, انتقام ہوگا اور یقیناً انتقام ہوگا, اور کسی کو اس سلسلے میں اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے, مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ انتقام نہیں ہے اس میں. یہ دوسرا یہ کہ ایک بڑا بنیادی نقطہ جو رہبر معظم نے, وہ سخت انتقام کی بات ہے کہ جو اکثر جگہوں پہ اس پہ سوال بھی اٹھتے ہیں میڈیا کے اندر بھی اور بہت ساری جگہوں پہ کہ یہ اس سخت انتقام سے کیا مراد ہے. اس تقریر میں رہبر نے دو علیحدہ کر دیے بالکل, یعنی ایک سخت انتقام اور ہے اور ایک قتل کا بدلہ ہے. وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سر کے بدلے سر, بدن کے بدلے ہاتھ کے بدلے ہاتھ, وہ ایک قرآنی حکم ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جو ایک سیاسی اور سخت انتقام ہے وہ صرف کسی ایک بندے کے قتل ہونے سے یا اس کے جواب میں اس کو مار دینے سے نہیں حل ہوتا. چونکہ یہ جیسے کہ خود رہبر معظم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور پہلے بھی بعض لوگوں نے, سید حسن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حاج قاسم کے مقابلے میں اگر یہ چند امریکی یا چند جو اس میں انوالو تھے ان کو مار دینا دیے تو اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے, یعنی ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کسی اس میں بھی نہیں آتے. تو یہاں پہ رہبر معظم نے دو بڑی بنیادی باتیں کی ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے آئندہ کے لیے کہ اس سخت انتقام سے کیا. ایک تو رہبر نے کہا ہے کہ اس سافٹ وار کے ذریعے سے جو امریکہ اور جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کا جو ایک جعلی قسم کا روب اور دبدبہ ہے نا, اسے ختم ہونا چاہیے. یہ ہمارے انتقام کا ایک حصہ یہ ہے کہ یہ جو روب دبدبہ اور انہوں نے جسے کہتے ہیں مصنوعی طریقے سے دنیا پہ اوپر غلبہ ڈالنے کے لیے, غلبہ پانے کے لیے جو چیزیں کی ہیں, تو اس کا خاتمہ ایک ہے اور اس کے لیے پھر ذمہ داری بھی متعین کی ہے کہ اس کے لیے نوجوان نسل کو اور دانشور طبقے کو آنا ہوگا اور اس سافٹ وار کے اندر امریکہ کے اس غلبے کو, اس غلبے کی خواہش کو اور اس دبدبے کو ختم کرنا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہی نہیں ہے بلکہ خطے کے اندر سے امریکہ کا جو انخلا ہے وہ بھی اس انتقام کے اس میں آتا ہے اور اس کے لیے پھر انہوں نے عوام کے طرف اشارہ فرمایا کہ عوام کے عزم اور ارادے کی ضرورت ہے کہ عوام اپنے عزم اور ارادے سے اور نوجوان نسل اور دانشور مل کے ہم سافٹ وار کے ذریعے سے, ہم ہارڈ وار کے ذریعے سے امریکہ کو اس خطے سے نکالیں گے. تو ایک حصہ جو ہے وہ خطاب کا یہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ جو ایران کے ایٹمی جو پروگرام ہے اور جو یہ ایٹمی معاہدہ ہے اس کے عنوان سے جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں, رہبر معظم نے ایک دفعہ پھر بڑی وضاحت کے ساتھ, آپ نے بھی اپنے انٹرو میں جس طرح فرمایا ہے کہ امریکہ کے اندر چاہے اوباما کا امریکہ ہو, چاہے وہ ٹرمپ کا امریکہ ہو یا چاہے آنے والا جو بائیڈن کا امریکہ ہو, امریکہ کی ایک پالیسی ہے, وہ انقلاب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی طرف رہبر معظم نے ایک دفعہ پھر لوگوں کو یعنی متوجہ کیا ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے کہ کچھ تبدیلی آنے سے وائٹ ہاؤس کا مکین تبدیل ہو جائے گا تو پالیسیاں بدل جائیں گی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل اعتماد ہے, ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور ایک اور جو تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپی یونین کے کردار پہ بھی رہبر معظم نے, ان کے دوغلے پن پہ, ان کے منافقانہ انداز پہ بھی رہبر معظم نے اشارہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نکات ہیں کہ جن پہ بہت تفصیل سے مزید بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. یقیناً آپ کے دوسرے مہمان بھی ہیں, میں میری بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے, میں معذرت خواہ بھی ہوں اس پہ.
ناظرین, ہمارا رابطہ اسکائپ کے ذریعے برقرار ہوا ہے عرفان علی صاحب سے. جی عرفان صاحب, السلام علیکم. عرفان صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ ایران کے لیے اوباما کے امریکہ اور ٹرمپ کے امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کے اس جملے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل جو ہے یہ پوری دنیا کے جو ہے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اس جو ہے زمینی حقیقت کو نظر انداز نہ کرے کہ امریکی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے ہاتھوں کے یہ مہرے ہیں. یہ خود بھی اس میں دیدہ و دانستہ سہولت کار ہوتے ہیں. جو امریکی جو ایڈمنسٹریشن نئی آتی ہے صدارتی الیکشن کے نتیجے میں, یا جو ہے کانگریشنل جو ان کے جو سینٹ اور جو ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے جو الیکشن کے نتیجے میں جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, یہ بھی اسی کارپوریٹوکریسی کے جو ہے اس میں دام میں گرفتار ہوتی ہے اور انہی کے جو ہے وہ فنڈنگ سے آتی ہے. تو پولیٹیکل ایکشن کمیٹی اور انٹرسٹ اور لابی گروپس ہوتے ہیں جو ان کو لاتے ہیں, اور ان سب کے پیچھے جو ہے وہ اصل جو ہے وہ جو کردار ہوتے ہیں کہ جو ان کے ذریعے مطلب جیسے کہ جو ہے وہ اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں یا جو مارکیٹ اکانومی کے جو چیمپئن ہیں, کیپٹلسٹ جو نظام ہے, جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کے جو بڑے ہیں کہ جو ملکوں کو قرضے دے کے اس کو جو ہے سیاسی طور پر جکڑتے ہیں. یہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا اشارہ اس طرف ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس میں سینٹرل حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ جو ہے دنیا میں جو زیادہ تر جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے مصنوعی جو ہے بحران پیدا کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے قوموں کو, اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم میں جو مرکزی کردار ہے وہ امریکہ کا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اوباما ہو یا جو ہے ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو, ان کے دور میں دنیا کے کسی بھی ملک کی حالت نہیں بدلی. بلکہ جو ہے اگر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ریپبلکن زیادہ بدنام کیے جاتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہیں یا جو ہے کنزرویٹو ہیں یا جو رائٹ ہے یا جو ہے وائٹ سپریمیسی, لیکن جو ہے جو جاپان میں جو ایٹم گرائے تھے وہ کس نے گرائے تھے؟ وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں گرے تھے. لیبیا کی جنگ, یہ جو ہے عرب دنیا میں جو یہ ہوا ابھی جو ہے عرب اسپرنگ کے دوران یا اس کے بعد جو ہے وہ سیریا کا کرائسس ہے, یہ ان کا پیدا کرتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے لیے اسٹیج بنا کر آگے بڑھتے ہیں, یعنی کہ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چار سال ایک پالیسی یا آٹھ سال جو ہے اگر دو مرتبہ منتخب ہو گیا تو آٹھ سال ایک پالیسی اور آٹھ سال دوسری پالیسی, ایسا نہیں ہے. اسی کی جو ہے وہ مختلف مراحل ہوتے ہیں جس کو طے کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا آدمی موضوع ہے مناسب ہے. تو بہرحال جو ہے ٹرمپ کے جب آنے سے پہلے مہدی شافعی صاحب آپ نے ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ٹرمپ آئے کیونکہ یہ امریکہ کا اصل چہرہ ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ منافقانہ جو ہے دوسرا ایک نقاب چڑھا لے جو ہے اوباما کی طرح یا جو بائیڈن کی طرح اور جو ہے خوشنما الفاظ کے استعمال سے یا جو ہے وہ مذاکرات کی باتیں کر کر کے, یہ وہ نہیں تھا. یہ مطلب بالکل آؤٹ اسپوکن تھا اور جو ہے بالکل جو کرتا تھا تو وہ بولتا بھی تھا اور اعتراف بھی کیا اس نے. تو یہ والی جو چیز ہے یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, ایک جو ہے دشمن چھپاوا اور جو ہے وہ بہانے بازیوں سے آئے اور جو ہے اپنے جو اصل چہرے کو چھپائے, یہ ہے. تو یہ مطلب جو ہے رہبر معظم انقلاب اسلامی کے جو کہنے کا مطلب یہ کہ جو امریکہ کی جو پالیسی ہے اس پر نظر دیکھیں, اس پر نظر رکھیں کہ مطلب جو ہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ کہہ کیا رہا ہے, وہ یہ دیکھیں کہ جو ہے کر کیا رہا ہے. تو کرنے میں اگر جو ہے ہماری نظر ہوگی تو امریکہ کی جو سامراجیت ہے وہ ہر دور میں مطلب جو ہے جاری رہتی ہے قوموں پر جو ہے. ابھی جیسے کہ پابندیاں لگ رہی ہیں تو یہ پابندیاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں بھی لگی تھی, اور جو ہے کرپلنگ سینکشنز اقوام متحدہ کا جو ہے وہ غیر قانونی استعمال ناجائز استعمال جو ہے امریکہ کرتا ہے اور اس کے جو ہے وہ بلیک میلنگ سے جو ہے دوسری طاقتیں بھی جو ہے خوف زدہ ہوتی ہے. تو رہبر معظم انقلاب اسلامی کا جو صرف ایک پیغام نہیں ہے, یعنی کہ اس کے اندر جو پوری تقریر میں اس کے علاوہ بھی جو ہے رہبر نے جو ہے صرف جو فیصلہ کن بات کہی ہے کہ خود فریبی کا شکار نہ ہو, یعنی کہ یہ جو بات کہی ہے کہ اعتماد نہ کریں ان لوگوں پر, مذاکرات یا جو اس طریقے کی بات کر رہے ہیں ان پہ اعتماد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود فریبی میں مبتلا نہ ہو کہ اس سے کوئی حالت بہتر ہو جائے گی. ان کی جو ہے ایک طویل تاریخ ہے دنیا کے دیگر معاملات میں مداخلت کرنے کی اور ناکامیوں کی, افغانستان میں مطلب جو ہے امن قائم کرنے کے بہانے یا دنیا میں کسی بھی جگہ نیشن بلڈنگ کے بہانے یہ گھسے ہیں. آج تک دنیا میں انہوں نے کسی ایک ملک کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا سوائے ایک جعلی ناجائز وجود اسرائیل کے, اس کے سہولت کار ہیں, اس کے لیے اس کی راہ کے سارے کانٹے چنے ہیں انہوں نے, اس کے اصل سرپرست ہیں, اس کے اصل سہولت کار ہیں, باقی سب ایسے ہی ہے. یعنی کہ ان کی پوری جو ہے فارن پالیسی کو جو ریوالو کرتی ہے وہ اسرائیل کے مفاد میں, اور خاص طور پر مشرق وسطی میں یا ویسٹ ایشیا میں تو یہ بات کھلی حقیقت ہے. لیکن اگر جو ہے دقیق تحقیق کی جائے گی تو میرا خیال یہ کہ پوری گلوبل پالیٹکس پرو اسرائیل جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے وہ ہے, یعنی کہ اسرائیل دراصل جو ہے امریکہ کے مطلب کاندھے استعمال کر کے امریکہ کو اپنا وزیر اصل اس کا جو وزیر خارجہ وزیر دفاع اور اس کا جو ہے وہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے والا امریکہ ہے, واشنگٹن ڈی سی ہے.
بہت بہت شکریہ ناظرین, پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. شکریہ جناب.
شکریہ.